بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حدیث شریف چل رہی تھی، پہلا جملہ انما الاعمال بالنیات، انما کلمہ حسر، اعمال کا موازنہ نیتوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. وانما لامرئ ما نوى، اور یقیناً ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس انسان نے نیت کی ہو، یقیناً ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس انسان نے نیت کی ہو. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، جو مضمون ہے وہی مضمون وانما لامرئ ما نوى میں، دونوں مضمون بظاہر ایک جیسے معلوم ہو رہے ہیں، اس لیے کہ پہلے جزو کا خلاصہ ہے اعمال کا موازنہ نیتوں سے کیا ہوا ہے، اور یقیناً ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی ہو. تو بعض حضرات نے توجیہ اس کی یہ کی ہے کہ انما الاعمال بالنیات کی تاکید وانما لامرئ ما نوى سے ہو رہی ہے. تو یہ دوسری مرتبہ جو جملہ آیا، یہ جملہ آیا ہے برائے تاکید. دوسری توجیہ سمجھو، وانما لامرئ ما نوى، یہ جملہ ہے برائے تاسیس. یہ دوسری توجیہ ہے، اور تاسیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک نیا معنی نکلے گا، نیا مطلب نکلے گا. انما الاعمال بالنیات کا مطلب الگ، وانما لامرئ ما نوى کا مطلب الگ. اس کو کہتے ہیں تاسیس. اب یہاں کیا نیا مطلب نکلے گا؟ نمبر ایک، انما الاعمال بالنیات کا تعلق ہے عمل کے ساتھ، اور وانما لامرئ ما نوى کا تعلق ہے عامل کے ساتھ. انما الاعمال بالنیات عمل سے متعلق ہے، اور وانما لامرئ ما نوى عمل کرنے والے سے متعلق ہے. اس طرح دونوں بالکل الگ ہو جائیں گے. دوسرا مطلب تاسیس کا سمجھو، وانما لامرئ ما نوى، ہر ایک کو اپنی ہی نیت کا ثواب ملے گا، دوسرے کی نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. ہر ایک انسان کو اپنی ہی نیت کا ثواب ملے گا، دوسرے کی نیت اس کے بارے میں معتبر نہیں. جیسے آپ تمام حضرات ہیں، ہر ایک کو اپنی اپنی نیت کا ثواب ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ ایک ساتھی نیت کر لے وے اور تمام ساتھی غافل رہے وے اور سب کو ثواب مل جاوے، ایسا نہیں ہے. ہر ایک کو اپنی ہی نیت کا ثواب ملے گا، دوسرے کی نیت کا اس کے حق میں اعتبار نہیں. بس حج کے اندر ایک مسئلہ آتا ہے کہ نابالغ کی طرف سے والدین نیت کریں گے تو نیت معتبر ہو جاتی ہے. وہ تو اس لحاظ سے کہ وہ بچہ نیت کر نہیں پا رہا ہے, اس کے اندر شعور اور سمجھ نہیں ہے, اس لیے والدین جو نیت کریں گے وہ بھی بچے کا ہی نیت کرنا سمجھا جائے گا, چونکہ والدین اس کے والی ہیں, کفیل ہیں, ذمہ دار ہیں. لہذا والدین بچے کی طرف سے جو نیت کریں گے تو در پر دایوں سمجھا جائے گا کہ والدین کی نیت حقیقت میں بچے ہی کی نیت ہے. وہ ایک جزیہ الگ چیز ہے. وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَى فَمَن كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا. لفظ ہجرت کو سمجھو, ترک وطن کو ہجرت کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے مطلقاً کسی چیز کو چھوڑ دینا یہ بھی ہجرت کہلاتا ہے. جیسے کہ روایتوں میں آتا ہے ایو الہجرت افضل, کون سی ہجرت سب سے بہترین ہجرت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک, تمہارے رب کو جو چیز پسند نہ ہو وہ چھوڑ دو, یہ بھی ہجرت ہے. یعنی گناہ چھوڑ دو, نافرمانی چھوڑ دو, یہ بھی ہجرت کہلاتی ہے. تو ہجرت کا معنی آتا ہے چھوڑ دینا, گناہ چھوڑ دیوے, برائی چھوڑ دیوے, منکرات چھوڑ دیوے, اس کو بھی ہجرت کہا جاتا ہے. اور دوسرا معنی ہجرت کا اپنے وطن کو چھوڑ دینا, یہ ہجرت کہلاتا ہے. شریعت کی اصطلاح میں ہجرت کہا جائے گا جس جگہ پر اسلامی احکام پر عمل کرنا دشوار ہو, ناممکن ہو, ایسی جگہ کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ کی طرف چلا جانا یہ ہجرت کہلاتا ہے. تو شریعت کی اصطلاح میں ہجرت کہیں گے جہاں پر شریعت کے احکام پر عمل کرنا, دین پر عمل کرنا مشکل ہو, ناممکن ہو, ایسی جگہ کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ پر چلا جانا کہ جہاں شریع احکام پر بندہ عمل کر سکے, دین پر عمل کر سکے, اس کو شریعت کی اصطلاح میں ہجرت کہا جاتا ہے. نعوذ باللہ کوئی ملک, کوئی علاقہ دنیا میں ایسا ہو جاوے کہ جہاں مسلمان نماز نہیں پڑھ سکتے, داڑھی نہیں رکھ سکتے, شریع احکام پر عمل نہیں کر سکتے, تو اس علاقے کو چھوڑ دو اور چھوڑ کر کے دوسرے ایسے علاقے میں چلے جاؤ جہاں پر شریع احکام پر تم عمل کر سکو, اس کو شریعت کی اصطلاح میں ہجرت کہا جاتا ہے. اور یہ ہجرت بہت سی مرتبہ فرض ہوتی ہے. کب فرض ہوتی ہے؟ جب آپ اپنے دین کو بچا نہ سکو تو ایسی جگہ سے ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے جہاں رہ کر کے آپ اپنے دین کی حفاظت نہ کر سکو, اپنے ایمان اور عقیدوں کی حفاظت نہ کر سکو, ایسی جگہوں سے ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے. باقی عام حالات میں ہجرت کرنا مستحب باعث اجر و ثواب ہے. جیسے مثلاً آپ تمام نے اپنے گھر سے ہجرت کی شرعی علم حاصل کرنے کے واسطے, یہ ہجرت مستحب ہے, پسندیدہ ہے, اجر اور ثواب کی چیز ہے. ایک آدمی اپنی اصلاح کے لیے کسی خانقاہ میں چلا گیا تو یہ ہجرت مستحب ہے, پسندیدہ ہے. ایک آدمی اشاعت دین کے لیے جماعت میں گیا, کسی بنجر بستی میں مکتب پڑھانے چلا گیا, یہ ہجرت مستحب ہے, پسندیدہ ہے. تو بعض حالات میں یہ ہجرت فرض ہو جاتی ہے اور عام حالات کے اندر یہ ہجرت مستحب اور پسندیدہ ہوتی ہے. اس کے بعد لفظ دنیا کو سمجھو. فمن کانت ہجرته الى دنیا, سو جو آدمی دنیا کمانے کے لیے ہجرت کرے گا تو دنیا کو حاصل کر لے گا, دنیا کو پا لے گا. لفظ دنیا دنا یدنو دنوون باب نصر ینصرو سے فو اللہ کے وزن کے اوپر ہے. دنا یدنو دنوون فو اللہ کا وزن, دنوا پھر یاد سے بدل دیا واؤ کو تو دنیا ہو گیا. دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں وہ سمجھو. نمبر ایک, دنیا کا معنی ہے قریب. دنا یدنو قریب کے معنی میں دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آخرت سے بالکل قریب ہے. دنیا ختم, آخرت شروع. آخرت سے بالکل قریب ہے اس لیے دنیا کو دنیا کہا جاتا ہے. نمبر دو, دنیا ختم ہونے کے قریب ہے اس لیے اس کو دنیا کہتے ہیں, ختم ہونے کے بالکل قریب ہے اس لیے اس کو دنیا کہا جاتا ہے. آپ کی شادی تو انشاءاللہ ہوگی لیکن آپ کے پوتے کا نکاح ہوئے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہاں تک میں قیامت آ جائے جب تک کہ آپ کے پوتے کے نکاح کی تیاری ہو. تو چونکہ یہ دنیا ختم ہونے کے قریب ہے اس لیے اس کا نام دنیا رکھا گیا ہے. نمبر تین, دنا اتن سے مشتق ہے دنیا, اور دنا اتن کے معنی آتے ہیں کمینہ ہونا, نکما ہونا. اور دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی نظر کے اندر بڑی نکمی اور گھٹیا دنیا ہے. اللہ کی نظر کے اندر بڑی نکمی, بڑی گھٹیا دنیا ہے. اور بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا نکمی اور گھٹیا ہے. آخرت کی نعمتیں لامحدود, ہمیشہ باقی رہنے والی, اور اس کے مقابلے میں یہ دنیا نکمی اور گھٹیا ہے. تو آخرت کی نعمتوں کے مقابلے کے اندر دنیا نکمی اور گھٹیا ہے اس لیے اس کو دنیا کہا جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا ہے کیا چیز, دنیا کی تعریف. زمین پر فضا میں جتنی بھی مخلوقات ہے, جتنے بھی جواہر اور اعراض ہے, یہ سب دنیا کہلاتے ہیں. زمین پر اور فضا میں, یہ زمین اور آسمان کے درمیان جو کھلی ہوئی فضا ہے, تو زمین پر اور فضا میں جتنی بھی چیزیں ہیں, جتنی بھی مخلوقات ہے, جتنے بھی جواہر ہے, جتنے بھی اعراض ہیں, وہ سب کے سب دنیا کہلاتے ہیں. فمن کانت ہجرته الی دنیا یصیبها، جس آدمی کی ہجرت دنیا کمانے کے لیے ہوگی تو وہ دنیا کو حاصل کر لے گا، او علم رعتین کے ہوہا، یا اگر کسی نے ہجرت کی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، یا کسی نے ہجرت کی کسی عورت کی طرف تو وہ اس سے نکاح کر لے گا، عورت کی طرف ہجرت کی تو وہ اس عورت سے نکاح بھی کر لے گا۔ اب یہاں ایک بات غور کرو، پہلا جملہ جس میں دنیا ہے وہ جملہ عام ہے، اور دوسرا جملہ جس میں عورت کا تذکرہ ہے وہ جملہ خاص ہے، اس لیے کہ دنیا کے افراد میں ایک فرد عورت بھی ہے، تو دنیا عام اور عورت خاص، تو جس جملے میں دنیا کا تذکرہ ہے وہ جملہ عام، اور جس جملے میں عورت کا تذکرہ ہے وہ جملہ خاص ہے۔ اور اس کو آپ نے یوں پڑھا کہ عموم کے بعد خصوص ہے، عموم کے بعد خصوص ہے، کہ پہلا جملہ عموم کو بتلاتا ہے تو دوسرا جملہ خصوص کو بتلاتا ہے۔ اور ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ پہلی بات سمجھو، پوری دنیا کی تمام چیزوں میں اللہ سے غافل کرنے والی سب سے خطرناک چیز عورت ہے، پوری دنیا کی تمام چیزوں میں اللہ سے غافل کرنے والی سب سے زیادہ خطرناک چیز عورت ہے، اس لیے عموم کے بعد خصوص کا تذکرہ ہوا۔ جیسے کہ کسی کو کہا جائے کہ بھائی آپ تمام طلبا جو ہے مدرسے کی احاطے سے باہر نہ جائیں، پھر کسی کو کہا جائے سبھی جی آپ بالکل نہ جائیں، تو معلوم ہوا کہ یہ سبھی جی بھاگتے ہی رہتے ہیں، اس لیے ان کو خصوصی طور پر کہا گیا ارے آپ تو بالکل نہ جائیں۔ تو یہ عموم کے بعد خصوص جو ہوتا ہے نا، یہ تاکید کے واسطے آتا ہے، تو کہا تمام دنیا کی چیزیں غفلت میں ڈالنے والی ہیں، لیکن ان تمام غفلت میں ڈالنے والی چیزوں میں سب سے خطرناک چیز ہے عورت، اس لیے اس دنیا کی جو چیزیں زینت کا سامان ہے اس کی ایک لسٹ اللہ نے بیان کروائی، اور اس لسٹ کے اندر پہلا نمبر عورت کو دیا گیا، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث۔ یہ پوری لسٹ ہے اس دنیا کی ڈیکوریٹ چیزوں کی، مزین اور فریفتہ کرنے والی چیزوں کی، اس میں پہلا نمبر ہے عورت کا، اسی لیے عموم کے بعد خصوص ذکر کیا گیا کہ پوری دنیا غفلت میں ڈالنے والی اور خاص طور پر عورت۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکالا تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ میں دنیا میں جا کر انسانوں کو گمراہ کروں گا، عہد کیا شیطان نے۔ اب گمراہ کرنے کے لیے کچھ سامان چاہیے، تو شیطان نے اللہ سے سامان مانگا گمراہ کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ الگ سامان دیے، مختلف چیزیں اللہ نے اس کو دی، لیکن تمام چیزوں سے وہ زیادہ خوش نہیں ہوا۔ اللہ نے اس کو سونا چاندی دیا، یعنی مال دولت، لے اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنا، شراب، موسیقی گانا بجانا یہ سب چیزیں تھی، سب چیزیں اس نے لی لیکن کسی چیز سے مکمل خوش نہیں ہوا. وہ چاہتا تھا کہ کوئی اعلیٰ ترین چیز مل جائے مجھے گمراہ کرنے کے لیے. تو دیتے دیتے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو عورت عطا فرمائی. تو جیسے ہی عورت ملی شیطان کو وہ خوشی کے مارے کودنے لگا اور بارگاہ الہی میں کہنے لگا بس یہ آئٹم آپ نے مجھے کوئی عطا فرمائی کہ جس کے ذریعے میں بڑے بڑے عقل مندوں کو بھی گمراہ کر دوں گا، بڑے بڑے انسانوں کی عقل پر بھی پردہ ڈال دوں گا. یہ روایت سیرت المصطفیٰ ہے مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کی، اس کی تیسری جلد کے اندر اخیر میں یہ روایت تفصیل سے ذکر کی ہے. بڑی دلچسپ روایت ہے، بیان میں بیان کرو تو لوگوں کو بڑا اچھا لگے گا، وہ روایت دیکھ لینا اور یاد کر لینا. غرض یہ کہ عموم کے بعد یہ خصوص ہے کہ اس لیے کہ اس دنیا کی جتنی بھی چیزیں گمراہ کرنے والی ہے ان تمام میں سب سے زیادہ اللہ سے غفلت میں ڈالنے والی چیز عورت ہے. اور دوسری وجہ عموم کے بعد خصوص کی ہے کہ حدیث شریف کا شان ورود ایک عورت ہے، اس لیے یہاں پر بتلایا گیا کہ او الامرأۃ ینکحوہا. آپ کو بتلایا گیا تھا کہ قرآن میں شان نزول ہوتا ہے اور حدیث شریف میں کیا ہوتا ہے؟ شان ورود. اور اس روایت کا شان ورود ہے حضرت ام قیس رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ہجرت کرنے والے صحابی، وہ اس روایت کا شان ورود ہے. اور حضور نے ان کے واقعے کو سن کر کے ہی یہ حدیث بیان فرمائی. تو چونکہ ایک عورت شان ورود بنی ہے اسی لیے خاص طور پر فرمایا او الامرأۃ ینکحوہا، اگر کسی عورت کی طرف ہجرت کی تو اس عورت سے وہ نکاح تو کر ہی لے گا، عورت مل جائے گی. یہ ہجرت اب بھی دنیا میں رائج ہے عورت کے لیے ہجرت کرنے کی. ہمارے یہاں سے لوگ فورین کنٹریز جاتے ہیں، بیرونی ممالک، اور ان سب میں اکثر الاکثر کی نیت ہے او الا امرأۃ، اسی عورت کے خاطر نکاح کرنے کے لیے سب یہاں سے فورین جاتے ہیں. تو اب بھی یہ سلسلہ ہے، یہ نہیں کہ بند ہو گیا. فہجرتہ الا ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی. اب یہاں پر سمجھو، دوسرے طریق کی عبارت نکالو، ذرا دوسرے طریق نکالو. جس طریق کے اندر ہے فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، پڑھیے عبارت وہاں پر. یہاں دیکھو، ایک تو مفرد سے گھایا ہے الاعمال بالنیت، آپ کو بتلایا تھا کہ نیت کا محل قلب ہے اور وہ واحد ہے، اسی لیے نیت بھی واحد. چلو، دیکھیے وہاں پر تعبیر، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. اب اس روایت کے الفاظ کو سامنے رکھو، ایک اشکال کو حل کرنا ہے. وہاں اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نحو کے اندر آپ نے ایک قاعدہ پڑھا کہ شرط اور جزا دونوں ایک ہو جائے تو یہ نحو کے اعتبار سے صحیح نہیں. اور یہ جو دوسرا طریق ہے اس کے اندر یہی اشکال پیدا ہوتا ہے. فمن کانت ہجرته الی اللہ ورسولہ فہجرته الی اللہ ورسولہ, جو شرط ہے وہی جزا اور جو جزا ہے وہی شرط, دیکھ لیا دونوں ایک ہو گئے. تو یہ نحوی قاعدے کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہوا. سمجھ میں آیا اشکال؟ تو اب اس کا جواب اچھی طرح سمجھو. شرط اور جزا کا ایک ہونا یہ نحو کے اندر برائے مبالغہ ہوا کرتا ہے, یعنی کبھی کبھی مبالغے کو بتلانے کے واسطے شرط اور جزا دونوں ایک ہو جاتی ہے مبالغہ. اب یہاں مبالغے کا معنی کیسے کریں گے؟ فمن کانت ہجرته الی اللہ ورسولہ فہجرته الی اللہ ورسولہ, جس نے ہجرت کی اللہ تعالی کے لیے, جس نے ہجرت کی اللہ تعالی کے رسول کے لیے, تو اس نے اللہ ہی کے لیے اور اللہ کے رسول ہی کے لیے ہجرت کی. جس نے اللہ کے لیے ہجرت کی, جس نے رسول کے لیے ہجرت کی, اس نے اللہ ہی کے لیے, اللہ کے رسول ہی کے لیے ہجرت کی. یعنی جو آدمی اپنی ہجرت میں اللہ کو اور اللہ کے رسول کو راضی رکھنے کا ارادہ کرے تو یقیناً اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا حاصل ہوگی. اللہ بھی اس کی ہجرت سے راضی, اللہ کے رسول بھی اس کی ہجرت سے راضی, اللہ اس سے خوش ہوں گے اور نبی کے طریقے کے مطابق اس کی ہجرت ہو جائے گی. تو جس نے اپنی ہجرت کے اندر نیت کی ہے اللہ اور اس کے رسول کی, تو اس کو اس کی ہجرت میں اللہ اور رسول مل ہی جائیں گے, اللہ کی رضا مل ہی جائے گی اور رسول کا طریقہ اور رضا مل ہی جائے گا. اور مدینہ طیبہ میں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, جلوہ افروز تھے, جو بھی ہجرت کر کے جائے گا اس کو حضور مل جائیں گے. تو کلام نحو میں شرط اور جزا دونوں ایک ہو جاتے ہیں تو معنی کیا ہوتا ہے؟ مبالغہ. اس لیے اس جملے کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا جائے گا. جی پڑھیے آگے. اب یہاں غور کرو کہ جب اللہ رسول کی بات آ رہی تھی تو وہاں اضمار نہیں ہے, اظہار ہے. فمن کانت ہجرته الی اللہ ورسولہ فہجرته الی اللہ ورسولہ. حالانکہ پہلی مرتبہ میں جملے میں الی اللہ ورسولہ آ گیا تو دوسری مرتبہ جملے کے اندر اضمار ہونا کافی ہوتا. یوں ہوتا, فمن کانت ہجرته الی اللہ ورسولہ فہجرته الیہ ورسولہ یا الیہما, اتنا کافی ہو جاتا. جملے اول میں اظہار ہے تو دوسرے جملے میں اضمار کافی ہوتا, لیکن دونوں جملوں کے اندر اظہار ہے, اضمار نہیں ہے. اور یہ جو آخری جملہ آ رہا ہے, فمن کانت ہجرته الی دنیا یصیبها او الی امراۃ ینکحها یتزوجها فہجرته الی ما ہاجر الیہ. اس میں اول اظہار ہے, بعد میں اضمار ہے. دیکھ لو اظہار کیا ہے؟ دنیا اور امرا, اور اضمار کیا ہے؟ الی ما ہاجر الیہ. دیکھو یہ بڑی جملوں کے اندر غور کرو کہ فہجرته الی اللہ ورسولی میں دونوں جگہ اظہار ہے, اور یہاں کیا ہے؟ اول مرتبہ میں اظہار ہے, دوسری مرتبہ میں اضمار. سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب جواب سمجھو جملے کا. پہلا جو جملہ ہے جس میں دونوں جگہ اظہار ہے فمن کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولہ فہجرتہ الی اللہ و رسولہ, تو اس کے اندر اللہ اور رسول کا تذکرہ ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے نام کو اپنی زبان سے صراحتاً بار بار بولنا یہ لذت کا ذریعہ ہے کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کے مبارک نام کو اپنی زبان سے صراحتاً بولے, بار بار بولے, اس میں لذت ہے, اس میں ثواب ہے. اس لیے دونوں جگہ کے اوپر اظہار آیا. جبکہ یہاں پر دنیا ہے اور عورت ہے, یہ دونوں چیزیں اعراض کی ہے, اسی لیے اول اظہار کافی ہو گیا, دوسری مرتبہ اضمار ہو گیا. تو اس جملے کے اندر عورت ہے اور دنیا ہے اور دونوں چیز اعراض کی ہے, دونوں چیز بچنے کی ہے, اس لیے اول جملے کے اندر اظہار کر دیا کافی ہے, دوسرے جملے کے اندر اضمار لے آئے. چونکہ اعراض کرنے کی چیزیں بار بار زبان پر آنی نہیں چاہیے, جن چیزوں سے اعراض کرنا ہے وہ چیزیں بار بار زبان پر نہیں آنی چاہیے. اس لیے کہ یہ جملہ مشہور ہے, اذا تکرر علی اللسان تقرر فی القلب, ایک چھوٹے خواب سے دوسرا بڑے خواب سے, جب کسی چیز کی زبان پر تکرار ہوتی ہے تو وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے. تو اللہ اور رسول کی تکرار بار بار ہوگی تو اللہ رسول کا نام دل میں بیٹھ جائے گا, اسی لیے اظہار اولا تھا. جبکہ دنیا اور عورت یہ اعراض کی چیز ہے, اسی لیے اس کو بار بار مت بولو, ایک مرتبہ بول دیا اس میں ظاہر کے ذریعے, دوسری مرتبہ اس میں ضمیر لاؤ اس کے اندر. ان حکمتوں کے پیش نظر یہاں پر اول اظہار ہے اور دوسری مرتبہ کے اندر اضمار ہے. ہو گئی روایت. اور تمام طریق میں دیکھ لو کوئی لفظ زائد ہے اس کے علاوہ, جلدی جلدی دیکھو ساتوں جگہ پر, ساتوں مقام دیکھ لو. کوئی لفظ زائد ہے جس کی تشریح نہیں ہوئی؟ کاغذ کے اوپر لکھ دو ساتوں مقام کہ حدیث انما الاعمال بالنیات, برابر. اس کے بعد لکھو مطبوعہ نسخہ, یعنی آپ کا یہ نسخہ کون سے مطبوعہ کتب خانے کا ہے, اس کا نام, جلد نمبر, صفحہ نمبر, حدیث نمبر. کہ بشرا کے نسخے میں یہاں ہے, دیوبند والے نسخے میں یہاں ہے, ممبئی والے نسخے میں یہاں ہیں, اس طرح چارٹ بنا کہ یہ روایت فلاں فلاں سات جگہوں کے اوپر ہے, تو پھر ہر مرتبہ تلاش کرنے میں سہولت ہو جائے گی. ایسا نسخ بنا کر کے کل یہاں رکھ دو. نسخوں کے اعتبار سے صفحہ نمبر اور روایت نمبر, مطبوعہ نسخہ کون سا, آپ کا نسخہ وہ ہے مولانا تقی الدین صاحب والا, شاندار نسخہ. اس اعتبار سے بھی لکھ ڈالا. ان کے نسخے اب دو ہو گئے ہیں, ایک یہ ہے, یہ بہترین ہے, اور اس سے تھوڑا لمبا بھی لے آئے ہیں, لمبی سائز پر بھی لائے ہیں اسی نسخے کو, لیکن یہ بہتر ہے, وہ بھی اچھا ہے لمبی سائز والا بھی. تمام طریق دیکھ لیے, کوئی جگہ پر کوئی لیمس باقی تو نہیں رہا. بس وہ یا یوحناس کا خطاب خطبہ اور منبر کی وجہ سے, جو بعض طریق میں یا یوحناس ہے وہ سامعین کے اعتبار سے یہ لفظ بڑھایا گیا ہے. ہو گیا, اب دیکھیے بات کو. حدیث شریف میں ایک بات یہ غور کرنے کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک مضمون بیان فرمایا اور اس کے بعد اس مضمون کو محسوس مثال کے ذریعے سمجھایا. پہلے مضمون بیان فرمایا, انما الاعمال بالنیات, الاعمال بالنیت, پھر اس کو ایک محسوس مثال کے ذریعے تعبیر فرمائی, فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرات ينكحها يتزوجها. ایک قاعدہ ذہن میں رکھو ہمیشہ کے لیے, مثال بیان کرنے سے معنوی چیز محسوس بن جاتی ہے. مثال کا یہ فائدہ ہے کہ معنوی چیز محسوس بن جاتی ہے. جیسے کہ آپ کے سامنے کوئی آدمی کسی قسم کے کھانے کی تعریف کرے کہ بھائی یہ کھانا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے, ویسا ہوتا ہے, ارے بھائی تو کہہ تو رہا ہے لیکن نہ ہم نے کبھی دیکھا ہے, تو آخر میں کہتا ہے کہ بھائی اپنے یہاں جس کو دال چاول کہتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے وہ, تو مانوی چیز محسوس ہو گئی. تو مثال کا فائدہ یہ ہے کہ مانوی چیز محسوس ہو جاتی ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم بہت اعلیٰ درجے کا, کہ پہلے جو مضمون معنوی طور پر بیان فرمایا, انما الاعمال بالنیات, اس کو محسوس مثال سے تعبیر فرمایا, فمن کانت ہجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ينكحها. ایک اور بات حدیث شریف کے متعلق سمجھو, ایک ہی عمل کبھی شر ہوتا ہے اور وہی عمل کبھی خیر ہوتا ہے. ایک ہی عمل گناہ ہوتا ہے, ایک ہی عمل وہی عمل نیکی ہوتا ہے. یہ سب نیت کی وجہ سے, کہ اچھی نیت سے ایک عمل ثواب اور نیکی, اور نیت بگڑے گی تو وہی عمل گناہ کا ذریعہ بن جائے گا, برائی کا ذریعہ بن جائے گا. دیکھیے وہ جو مشہور حدیث ہے, جہنم میں اول تین طرح کے لوگوں کو ڈالا جائے گا, اس میں ایک عالم, دوسرا تاجر, تیسرا شہید. کتنا اچھا عمل, لیکن نیت گڑبڑا گئی اس لیے وہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ. اور اگر یہ تینوں عمل میں نیت اچھی ہوئے تو جنت میں لے جانے کا ذریعہ. تو ایک ہی عمل خیر بنے گا, وہی عمل شر بنے گا, نیت کے بدلنے کی وجہ سے. اسی لیے مومن کو ہمیشہ اپنی نیت ہر عمل میں اچھی رکھنی چاہیے. اسی لیے اول بات یہ سمجھ لو کہ جتنے بھی نیکی کے کام ہیں, عمل صالحہ ہے, وہ سب اللہ کی رضا کے لیے کرو. نمبر دو, جتنے مباح اعمال عادت کے اعمال ہے اس کو بھی اچھی نیت سے کرو تو انشاءاللہ وہ بھی اجر اور ثواب کا ذریعہ بن جائیں گے. تو یہ پوری حدیث شریف کی تمام بحثوں کا بنیادی خلاصہ, بنیادی نچوڑ کہ جتنے بھی اعمال صالح آئے اچھی نیت سے کرو, جتنے بھی مباح اور عادت کے کام ہے, ضرورت کے کام ہے, اس کو بھی اچھی نیت سے کرو تو انشاءاللہ یہ اعمال عبادت بن جائیں گے, اجر بن جائیں گے, ثواب بن جائیں گے, نیکی بن جائیں گے. اور تیسری بات کہ ایک عمل میں متعدد نیتیں کرو, جس قدر زیادہ نیتیں کرو گے اس قدر زیادہ اجر اور ثواب ملے گا. یہ تین حدیث بطور, تین باتیں بطور سبق اپنی ڈائری میں نوٹ کر لو. یہ ہمارے لیے پوری زندگی کا سبق ہے, درس ہے جو اس حدیث شریف سے ہم کو حاصل ہوا, اور پوری زندگی ہمیں یہ تین باتیں ملحوظ رکھنی ہیں. اب ایک بات اہم باقی ہے, بھائی اخلاص حاصل کیسے ہوگا, اچھی نیت کیسے حاصل ہوگی؟ اب اس کے حاصل کرنے کے طریقے بھی سمجھ لو. نمبر ایک, اخلاص ہر عمل میں آوے اس کے لیے نبوی دعا مانگنے کا اہتمام کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں اس کو مانگنے کا اہتمام کرو تو ہر عمل میں اخلاص آئے گا. اس وقت دو دعا کا آپ اہتمام کر لو بس, پھر بعد میں مزید, ابھی صرف دو دعا. اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا شیئا وانا اعلم بی وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ. اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا شیئا وانا اعلم بھی وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ. یہ دعا روزانہ 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی برکت سے انسان کو ہر عمل میں اچھی نیت اخلاص نصیب ہوگا. یہ حدیث شریف میں آئی ہوئی دعا ہے. روزانہ کتنی بار پڑھو گے؟ 3 مرتبہ پڑھو گے. اور ریا والی نیت سے بچنے کی دعا بھی سیکھ لو. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. اس دعا کی برکت سے ریاکاری سے بچے جاؤ گے. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. یہ دو دعا کا اہتمام کر لو. دوسری چیز اخلاص حاصل کرنے کا ذریعہ اچھی طرح سمجھو, مخلصین کی صحبت. اخلاص پیدا کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ مخلصین کی صحبت. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ کے جو مخلص اور نیک بندے ہوتے ہیں ان کی صحبت میں رہو. اگر آپ جو ہے نا پاؤں بھاجی بنانے والے کے ساتھ رہو گے تو پاؤں بھاجی بنانا سیکھو گے اور اخلاص والوں کے ساتھ رہو گے تو مخلص بنو گے. تو دوسری چیز ہے مخلصین کی صحبت. تیسری چیز مشق. مشق اخلاص کی مشق کرنی پڑے گی ایک زمانے تک کہ کوئی بھی عمل کرو تو عمل سے پہلے ذرا سی نیت کر لو. عمل کرتے درمیان میں بھی اپنی نیت کو دیکھ لو. عمل پورا ہونے کے بعد بھی دیکھ لو میری نیت کیا تھی. چند دنوں تک یہ تین محنت کرنی پڑے گی بھائی, تو پھر آپ اعلیٰ درجے کے مخلص بن جاؤ گے. پہلی محنت کیا کرنی پڑے گی؟ عمل شروع کرنے سے پہلے نیت, پھر عمل کے درمیان میں بھی دیکھ لو نیت, پھر عمل کے بعد بھی سوچو میری کیا نیت تھی. یہ تین چیزوں کا اہتمام کر لو مشق کے طور پر. اور اچھا ہے ساتھیوں کے ساتھ جماعت بنا لو دو دو کی. ہر روز ایک دوسرے کو بولو بھائی تو مدرسے میں کیوں پڑھنے آیا ہے؟ چند دنوں تک بھائی تو تلاوت کیوں کر رہا ہے؟ بھائی تو قرآن کیوں پڑھ رہا ہے؟ یہ تو ہمارے سالیہ ہوئے مطبخ میں گئے بھائی کیوں کھانے آیا؟ اثر بات تفریح میں نکلے بھائی کیوں اثر بات تفریح میں جا رہا ہے؟ رات کو سوتے بھائی کیوں سو رہا ہے؟ بھائی خیلولا کر رہا ہے کیوں خیلولا کر رہا ہے؟ چند دنوں تک عادت اور ضرورت کے کام میں بھی ایک دوسرے کو پوچھو تو اس کی برکت سے مشق ہو جائے گی, اور مشق ہو کر کے پھر ہمیشہ اخلاص والی نیت ہو جائے گی. چوتھی چیز اخلاص حاصل کرنے کی, ریا اور دکھلاوے کے وبال کو سنتے رہو کہ ریا کاری کا کتنا خطرناک وبال ہے کہ شہید جیسے شہید کو جہنم میں ڈالا جائے گا, عالم جیسے عالم کو نعوذ باللہ جہنم میں ڈالا جائے گا ریا کاری کی وجہ سے. تو ریا کاری اور دکھلاوے والے عمل پر جو وبال ہے شریعت کی نظر کے اندر, اس وبال کو سنتے رہو, پڑھتے رہو, مذاکرہ کرتے رہو, تو اس کی برکت سے بری نیت سے بچ جاؤ گے. اور یہ چیز جو ہے نا آپ کی ڈائری میں زندگی بھر کے سبق میں لکھ لو, سبق کی ایک ڈائری بناؤ الگ سے, جیسا اس روز آپ کو عرض کیا تھا جو آپ کو زندگی بھر کے لیے مفید ہو. اس میں اول وہ تین بات لکھ لینی ہے, ہر عمل صالح کے اندر نیت کا استحضار, عادت اور ضرورت کے کام کے اندر نیت کا, اور تیسرا یہ کہ ایک عمل میں متعدد نیت. پھر اخلاص پیدا کرنے کے یہ چار طریقے آپ کو بتلائے گئے. یہ چاروں چیز ہمیشہ ملحوظ رہنی چاہیے انسان کو. یہاں حدیث شریف کے اوپر کلام روک دیتے ہیں. اس کی تقریریں تو بہت لمبی لمبی ہے, لیکن چونکہ بخاری شریف ہے اور تو کچھ قدر تفصیل آپ کو بتلا دی بہت ساری باتوں کو ہست کر کے. اب ایک اہم بات باقی رہتی ہے کہ ترجمۃ الباب کا روایت سے ربط کیا. یہ پوری بخاری شریف میں اہم ترین مسئلہ ہے پوری کتاب کے اندر. پہلا مسئلہ ہوتا ہے ترجمۃ الباب کا مقصد اور خلاصہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو ترجمۃ الباب قائم کیا اس کا مقصد کیا, اس کا خلاصہ کیا. اور دوسری چیز ہوتی ہے حدیث اور ترجمۃ الباب میں ربط کیا. اور تیسری چیز ہوتی ہے نفس حدیث پر کلام. چوتھی چیز ہوتی ہے بہت سی سند کا کلام. تو الحمدللہ تین چیزیں ہو گئی, سند کا تعارف بھی ہو گیا, حدیث شریف کا خلاصہ بھی ہو گیا, ترجمۃ الباب کا خلاصہ اور مقصد بھی ہو گیا. اب چوتھی چیز باقی رہ گئی, وہ ہے حدیث اور ترجمت الباب کے درمیان میں ربط کیا. اب ربط دیکھنے جاؤ تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے, اس لیے کہ ترجمت الباب ہے باب ان کیف کان بدو الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وحی کے متعلق باب ہے, اور حدیث انما الاعمال بالنیات ظاہر میں کوئی ربط نہیں ہے, کوئی ربط. اس لیے سمجھو پہلی بات اچھی طریقے سے کہ اس حدیث شریف کا ترجمۃ الباب سے کوئی ربط نہیں ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو لائے ہیں حسن نیت پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ عزیز طلباء میری کتاب کو پڑھنے والو, اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے اپنی نیت ٹھیک کر لو تاکہ علم کے حاصل کرنے میں تمہیں اجر ملے, ثواب ملے. تو حسن نیت پر تنبیہ کرنے کے لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا کہ تم علم کی شروعات کر رہے ہو تو اچھی نیت کر لو تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب عطا فرماوے. یہ قول بہت اچھا ہے کہ اس میں ربط ڈھونڈنے کا کوئی چکر ہی نہیں ہے. نمبر دو, دوسرا قول سمجھو, امام بخاری رحمت اللہ علیہ انما الاعمال بالنیات والی حدیث لائے ہیں بطور خطبہ کے, بطور خطبہ. کیا مطلب؟ جو مصنف بھی کوئی اہم کتاب لکھنا چاہے تو اپنی کتاب کا آغاز انما الاعمال والی حدیث سے کرے. یہ امام بخاری سبق دینا چاہتے ہیں. کوئی بھی مولوی, کوئی بھی مصنف اپنی کتاب لکھے تو آغاز کرے کس سے؟ انما الاعمال والی حدیث کے ذریعے سے. تو لوگوں کو خطبہ سکھا رہے ہیں کہ خطبہ کیسا ہونا چاہیے, اس کے لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ روایت لائے ہیں. تیسری بات سمجھو, اب حدیث اور ترجمۃ الباب میں ربط سمجھنا ہے, اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کھوپری آدمی ہیں, یعنی بہت باریک ربط باز مرتبہ ذکر کرتے ہیں. اب ربط سمجھو دھیان سے, دونوں میں ربط کیسے ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اول ہجرت فرمائی غار حرا کی طرف, اپنے مکان سے نکل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے غار حرا میں. پھر دوسری ہجرت فرمائی مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ. یہ دو مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی. اب سمجھو بات کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غار حرا کی طرف ہجرت فرمائی, یہ ہجرت ہے وحی کا مبدا. غار حرا کی طرف جو ہجرت فرمائی وہ ہجرت کیا ہے؟ وحی کا مبدا. اب دونوں ہجرت کے بارے میں سمجھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اول ہجرت یعنی غار حرا, یہ ہے وحی کا مبدا, وحی کی شروعات. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ہجرت مدینہ منورہ کی، وہ وحی کے غلبے کا وقت ہے کہ وہاں جا کر کے حضور کو اور حضور پر آنے والی وحی کو، آپ کے لائے ہوئے دین کو غلبہ ملا، سر بلندی ملی اس کو. تو باریک بات سمجھو کہ ہجرت اول مبدع وحی اور ہجرت ثانیہ غلبہ وحی، اور ہجرت کے بعد بالکل ابتدائی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمایا، اور حضور کا ہر کلام وحی ہے، اسی لیے یہ جو ہے وحی ہو گئی. مبدا مدینہ جانے کے بعد غلبہ ہو گیا وحی کا، غلبہ وحی کے دور کی بات ہو گئی. کچھ سمجھ میں آیا ربط شریف ذہن شریف میں؟ ارے ربط شریف ذہن شریف میں آیا کچھ؟ یہ ہے تیسری بات، اور اس میں تھوڑا ربط ہو گیا. چوتھی بات سمجھو، غار ہیرا کی ہجرت اللہ کی معرفت نصیب ہوئی. اور اس معرفت کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت اچھی اعلیٰ درجے کی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اس کی برکت سے اللہ کی معرفت حاصل ہوئی، اور اللہ کی معرفت تحسین نیت کا سبب بنی. اللہ کی معرفت تحسین نیت کا سبب بنی، اور تحسین نیت یہ وحی کے آغاز کا ذریعہ بنی. دیکھو کتنا عجیب ربط ہے، دیکھ رہے ہو ربط کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا تشریف لے گئے، اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کی برکت سے تحسین نیت حاصل ہوئی، حسن نیت. اور حسن نیت یہ وحی کے آغاز کا ذریعہ بنی. ہو گیا ربط دونوں میں، انما الاعمال میں اور وحی میں ربط سمجھ میں آیا؟ ایک پانچویں بات سمجھو اچھی طریقے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں تشریف لے گئے حسن نیت سے. آج بھی بہت سارے لوگ غار میں جاتے ہیں لیکن غلط نیت سے جاتے ہیں، بہت سے لوگ غاروں میں جاتے ہیں لیکن غلط نیت سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لے گئے حسن نیت سے، تو آپ کا غار ہیرا میں تشریف لے جانا حسن نیت سے تھا، اور وہی حسن نیت حضور کے اوپر وحی کے نزول کا ذریعہ بنا. کہ غار ہیرا میں گئے حسن نیت سے، اور وہی حسن نیت ذریعہ بن گیا نزول وحی کا. سمجھ رہے ہو بھائی ربط اچھی طرح؟ ایک چھٹی بات سمجھ لو، چھٹی بات یہ ہے کہ وحی اور اخلاص دونوں میں کامل ربط ہے. کیسے؟ ہر نبی کے اوپر اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جو وحی نازل ہوئی، ہر نبی کے اوپر اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جو وحی نازل ہوئی اس میں اخلاص والی بات مقدم تھی، اس میں اخلاص والی بات مقدم تھی. دلیل قرآن مجید میں ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یہی حکم دیا گیا کہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرو. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، معلوم ہوا ہر دور میں ہر نبی پر جو بھی وحی آئی اس وحی کے اندر مقدم چیز تھی کہ اپنی امت کو کہو کہ اخلاص پیدا کرے. تو اب کیا ترجمۃ الباب اور حدیث میں رکھتا ہو گیا کہ تمام نبیوں کی وحی میں مقدم ترین چیز تھی اخلاص, کہ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے بنو. یہ چھ باتیں ہو گئی بھائی یہاں پر. چھ کی چھ بات پر ذرا غور کر لو, کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو پوچھو. یہ باریک چیز ہے حدیث اور ترجمۃ الباب کا ربط اور بڑی اہم چیز ہے. اچھا اس حدیث شریف کے بارے میں ایک بات اور سمجھ لو. ان صحابی نے جن صحابی کا لقب ہی بن گیا حضرت مہاجر ام قیس رضی اللہ تعالی عنہ, اسی نام سے وہ مشہور ہو گئے حضرت مہاجر ام قیس رضی اللہ تعالی. ان صحابی کی ہجرت فی ذاتی ہی صحیح ہجرت ہوئی, اس لیے کہ ان کی ہجرت کا مقصد نکاح تھا. نکاح ایک جائز عمل ہے, نکاح ایک نیک عمل ہے, چونکہ وہ انسان کو گناہ سے بچانے کا ذریعہ ہے, اولاد صالح کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے, انبیاء کرام کی سنت ہے. اس لیے اس صحابی نے جو ہجرت کی تو ان کی ہجرت کا مقصد اچھا تھا, یعنی حضرت ام قیس رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرنا, اور نکاح یہ شریعت میں سنت عمل ہے, گناہ سے بچنے کا ذریعہ ہے, اولاد صالح کا ذریعہ ہے, انبیاء کرام کی سنت ہے. اسی لیے اس نیت سے ہجرت کرنا کوئی غلط ہجرت نہیں تھی, کوئی بری ہجرت نہیں. اسی لیے آپ بھی اگر شادی کرنے کے لیے یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں ہجرت فرمائیں تو یہ کوئی بری اور مذموم چیز نہیں ہے. یہ ہجرت ان کی صحیح ہوئی, لیکن اللہ اور اللہ کے دین کے خاطر جو ہجرت ہے اس ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا. فرق ہوگا کہ اللہ اور اللہ کے دین کے خاطر جو ہجرت ہے اس ہجرت والا درجہ اور ثواب اور فضیلت حاصل نہیں ہوگی, چونکہ وہ زمانہ کون سا تھا, اس زمانے میں ہجرت کرنا فرض تھا. آپ کو معلوم ہے کہ فتح مکہ تک مدینۃ المنورہ کی ہجرت کرنا فرض تھا, تو چونکہ اس زمانے کے اندر ایمان کے لیے بنیادی شرط مدینہ کی ہجرت تھی, چونکہ مکہ دارالکفر تھا, اس لیے مکہ المکرمہ میں شریعت کے احکام کے اوپر عمل کرنا تقریباً محال ناممکن تھا. اس لیے مکی دور میں جمعہ فرض نہیں ہوا, مکی دور کے اندر نماز باجماعت نہیں ہوئی, اس لیے کہ وہاں شرعی احکام پر مکہ کے بدماش لوگ عمل ہی نہیں کرنے دیتے تھے. تو اس زمانے میں مکہ المکرمہ میں کفار کے غلبے کی وجہ سے شرعی احکام کے اوپر عمل کرنا تقریباً ناممکن مشکل ترین کام تھا. اس لیے مدینۃ المنورہ کی ہجرت اس وقت فرض تھی, بلکہ علامت ایمان تھی کہ جو بھی آدمی ایمان لائے اس کے لیے علامت اور نشانی یہ ہے کہ وہ مدینۃ المنورہ کی ہجرت کرے. اس لیے حضرت مہاجر ام قیس رضی اللہ عنہ نے جو ہجرت کی, اس ہجرت کے اندر اللہ رسول کی ہجرت والا ان کو اجر اور ثواب نہیں ملا, اور جو اس ہجرت پر مقام عالی ملنا چاہیے, مرتبہ عالیہ ملنا چاہیے, وہ نہیں ملا. ورنہ نفس اجر اور ثواب اور ہجرت تو ان کی صحیح ہوئی. اسی لیے آج کے زمانے کے اندر بھی کوئی شخص اگر نکاح کے لیے سفر کرے, تجارت کے لیے حلال کاروبار کے لیے سفر کرے, تو یہ سفر اور تجارت کے لیے ہجرت وغیرہ یہ جائز کام ہے, صحیح کام ہے, شریعت میں اس کی گنجائش ہے. لیکن اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی بنیاد پر جو اجر ملتا ہے, جو مقام اور مرتبہ ملتا ہے, وہ نہیں ملے گا. وہ مقام اور مرتبہ تو اسی وقت ملے گا جب آدمی اللہ اور اللہ کے رسول اور دین کے خاطر ہجرت کرے. اب ماشاءاللہ آپ کی ہجرت وہی ہے, کیونکہ آپ گھر سے نکل کر کے یہاں آئے اللہ کے لیے, اللہ کا دین سیکھنے کے لیے, علم حاصل کرنے کے واسطے. اس لیے ہجرت بھی اعلیٰ ہجرت میں شامل ہے. بس وہ ہے کہ دارالکفر سے دارالایمان وہ نہیں, باقی اللہ کے لیے یہ ہجرت ہے, اللہ کے رسول کے لیے ہجرت ہے, حصول دین حصول شریعت کے لیے ہجرت ہے. اس لیے یہ ہجرت بھی اعلیٰ ترین ہجرت ہے. اس لیے حسن نیت سے ہجرت میں رہو تاکہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ ثواب عطا فرمائے. اب جب یہ نیت کر کے یہاں رہو گے تو یہاں جو تکلیف آپ کو اٹھانی پڑے گی اس پر بھی ثواب ملے گا, اس پر بھی اجر ملے گا. اور اگر یہ اعلیٰ نیت نہیں ہوگی تو اس تکلیف کے اوپر جو اجر کامل ملنا چاہیے وہ نہیں ملے گا. اعلیٰ نیت کے ساتھ رہو گے تو یہاں جو مشقت تکلیف اٹھاؤ گے اس پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرے گا. پوری روایت ترجمۃ الباب ما لہ و ما علی آج رات کو اچھی طرح بیٹھ کر دیکھ لیں, کوئی بات سمجھ شریف میں نہ آئی ہو تو ارشاد فرما لیں, اس لیے کہ پھر اب دوسری حدیث شروع کرنا چاہیے.